الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسر موضوع خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالی ہے یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے, برکت والا اور باعث ہدایت ہے جہانوں کے لیے. یہود طرح طرح کے اعتراضات گھڑا کرتے تھے, بلکہ مکی زندگی میں مشرکین مکہ کے جو بیشتر سوالات یا اعتراضات تھے ان کے لیے بھی وہ جو مدینہ منورہ میں یہود بستے تھے ان سے وہ استفادہ کرتے تھے. اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ افروز ہیں تو اس طرح مخالفت ممکن نہ رہی تھی جیسے مکہ المکرمہ میں تھی. تو پھر وہ نفاق کا سہارا لیتے, اعتراضات کا سہارا لیتے کہ نو مسلم جو احباب ہیں ان کے اندر شک پیدا کیا جا سکے. جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں, بدبختی دیکھیں کہ جب معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں, امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو تمہارے اعتراضات کی حیثیت کیا؟ ان کی اپنی کتب وہ یہ شہادتیں دیتی ہیں, وہ اوصاف بیان کرتی ہیں جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے, بلکہ آپ کے غلاموں کے اوصاف, آپ کے خدام کے, آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا تورات و انجیل ان کی مثال ہے. بدبختی ہے, ایک ایسا اندھا پن ہے کہ جانتے ہوئے بھی یہ گڑھے میں گر رہے ہیں, اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو وہ مختلف اعتراضات کرتے تھے. ایک بہت بڑا اعتراض کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تو ہم ہیں, اور یہ آپس میں یہود و نصارہ ایک دوسرے پر بھی مترس تھے. ایک کہتے تھے کہ ہم ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ نہیں ہیں, اسی طرح یہود کہتے تھے کہ یہود ہیں پیروکار اور نصارہ نہیں. پھر یہی اعتراض انہوں نے مسلمانوں پر بھی کیا. اس سے پہلے ایک اعتراض جو ہے اس کا جواب بھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا. اور یہاں پھر ایک اعتراض ان کا یہ تھا بیت اللہ شریف کے حوالے سے کہ بیت المقدس وہ پہلا گھر ہے عبادت کے لیے, اس کی جو اہمیت ہے یہاں, یعنی جس جو ان کا قبلہ ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے اور وہ پہلا گھر ہے. تو اس آیا کریمہ کے شان نزول میں یہ پہلو بھی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس اعتراض کے جواب میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس, یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا, للذی ببکہ تھا, جو مکہ المکرمہ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک روایت میں ملتا ہے کہ مکہ المکرمہ کے ایک مقام پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کو یہ خطہ زمین تمام خطوں سے عزیز ہے. اللہ کریم نے اس جگہ کو سب سے بڑھ کر جو باعث برکت ہے وہ بنایا ہے, اور اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا, یعنی ہجرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا. تو قرآن کریم نے بھی جو مکہ المکرمہ کا تقدس اور برکت ہے اسے بیان فرمایا, اور نسبت ہے بیت اللہ شریف کی، اللہ کے گھر کی. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کریم نے عرش کے نیچے بیت المعمور جو ہے وہ بنایا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کیا کریں اور وہاں عبادت کریں، اور کتنی ہی تعداد احادیث شریف میں اس نسبت سے آتی ہے کہ جن فرشتوں کو وہ موقع ملتا ہے اس طواف اور عبادت کا، اور پھر دوبارہ باری نہیں آتی. اور یہ وہ مقام ہے عرش کے نیچے کہ عین جس کے نیچے بیت اللہ شریف. بیت اللہ شریف، اس پر جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو تخلیق ہے، اور جب کچھ نہ تھا سوائے پانی کے، تو اللہ جل شانہ نے اس جگہ پانی میں ایک جھاگ کا ابھار جو ہے وہ پیدا فرما، اور یہ وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. یہ جو جگہ ہے عین بیت اللہ شریف کی، جہاں سے یہ پوری زمین پر جو ہے اسے پھیلاؤ دیا گیا، اس کی خشکی جو ہے وہ پھیلائی گئی، اس کی جتنی تعمیرات ہیں وہ بنیاد اور نقطہ جو ہے وہ عین وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ شریف ہے. اس دنیا کی مرکزیت حاصل ہے بیت اللہ شریف، اور اس پر اس کی جو برکات کی نسبت ہے اس پر صوفیاء کرام اور بالخصوص حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تجلیات ذاتی جو ہیں اور انوارات الہی جو ہیں، عالم امر سے پھر تمام عرشوں سے ہوتے ہوئے آسمان دنیا سے اور پھر بیت اللہ شریف تک، اور پھر اسی طرح دوسری طرف گزرتی ہوئی، پھر دنیا سے گزرتی، آسمانوں سے گزرتی، عرشوں سے گزرتی، اور عالم امر تک چلی جاتی ہیں. ایک ایسا ربط ہے کہ جو اس مرکزیت کو نصیب ہو رہا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اسے تجلیات ذاتی کا معبد جو ہے وہ قرار دیا ہے. اس کا رخ ایسی ہے جیسے اللہ کریم کے حضور سربہ سجود کوئی ہو رہا ہو. اسے پہلا گھر حضرت آدم علیہ السلام اور مائی صاحبہ میدان عرفات میں جب اکٹھے ہوئے، تو اللہ کے حکم سے باذن اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں یہ تعمیر فرمائی بیت اللہ، اللہ کا گھر. اور اس کی نسبت بیت میں بالعموم گھر میں آتا ہے، لیکن عبادت کی نسبت سے جب دیکھیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ بیت کا مطلب مسجد بھی ہے. اسے تعمیر فرمایا. اب جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہود اعتراض کر رہے ہیں، اور پھر پہلے گھر کی نسبت، عبادت کی نسبت، رخ کی نسبت وہ اپنے انداز میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ کریم نے یہ جو حقانیت بیان فرمائی، بیت اللہ شریف کی جو برکات بیان فرمائی، اور ساتھ میں بقعت جو مکہ میں ہے. اب یہاں سے بیان کرنے کے اصول بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کے اوزان میں وہ مثال اور نسبت بھی ہونی چاہیے جس میں کوئی شائبہ نہ رہے، مبم بات نہ ہو، واضح بات ہو اور دلیل واضح کے ساتھ. تو بیت اللہ شریف، چونکہ بیت المقدس بھی تو اللہ کا گھر، لیکن پہلا اور بنیادی حصہ جو مقام ہے وہ بیت اللہ شریف کو نصیب ہے، اور اس کی برکات قرآن و احادیث دونوں نسبت سے ہمیں نصیب ہوتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر فرمائی، اور یہ جہاں آج بیت اللہ شریف کو ہم دیکھتے ہیں بلکہ کل عمارت کو دیکھتے ہیں، تو اتنی آبادی ہو چکی ہے کہ ہمیں وہ جو زمینی نقشہ تھا اس کی سمجھ نہیں آتی. بلند تعمیرات ہیں، عین بیت اللہ شریف کو جو عمارت ہے اس کی بہت بڑی وسعت ہے، ہر سال توسیع ہو رہی ہوتی ہے، تو جس نے کبھی جانا ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا خطے زمین کا. تو بیت اللہ شریف ان تمام وادیوں کا وہ مرکز ہے کہ جہاں ہر طرف کا پانی آ کر ایک طرف نکلتا ہے اور درمیان سے یہ جگہ اٹھی ہوئی ہے. اگر آپ غور فرمائیں کہ آب زمزم کا جو مقام ہے وہ ایک طرف اور نیچے ہے، تو بیت اللہ شریف جو مقام عین بیت اللہ شریف کا ہے یہ اس درمیانی حصے میں بلند مقام ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور بعض روایات میں فرشتوں کی نسبت یہ بات بھی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے بھی اس جگہ کی عبادت کرتے تھے. اور یہ وہ پہلا مقام ہے جو اللہ کریم نے عبادت کے لیے مقرر فرمایا، اللہ کا گھر ہے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور مائی صاحبہ کے اس ملنے کی نسبت دیکھتے ہیں تو یہ ویسی بھی پہلا گھر ہے کہ جو اللہ کے نام پر تعمیر ہوا، جو کہ انسانیت کی جو تخلیق ہے تو وہ تو اس کے بعد شروع ہے، تو پھر گھروں کی ضرورت پیش آئی، لیکن یہ پہلا حصہ ہے اور باعث برکت ہے. پھر لفظ یہاں جو بقا استعمال کیا گیا ہے عربی میں، با اور میم اس کے جو بولنے کے انداز ہے اس کا بھی فرق، لیکن بعض علماء کرام لفظ بکا کا اطلاق کرتے ہیں کہ عین جو بیت اللہ شریف، عین جو بیت اللہ شریف کی جگہ ہے وہ بکا ہے، اور بالعموم جگہ کا جو نام ہے وہ مکہ ہے. لیکن جو عام حصہ ہے یا جو آسان فہم یا سمجھ آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عربی زبان میں الفاظ کا استعمال ہے ان میں جو حروف کی تبدیلی آتی ہے وہی اثر ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جو ترجمہ فرمایا ہے وہ مکہ ہی فرمایا ہے. تو پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے. پھر اس کی تعمیر میں مرور زمانہ کے جو اثرات ہیں کہ طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے مبارک میں، آپ کے زمانے مبارک میں جب طوفان آیا تو بعض روایات یہ ملتی ہیں کہ بیت اللہ شریف کی جو تعمیر کے حصے ہیں یہ اٹھا لیے گئے، اور بعض میں ملتا ہے کہ جیسے پوری دنیا پر پانی پھیلا تو یہاں پر بھی اسی طرح پانی پھیلا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. اب اعتراض کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا اعتراض پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت تھا، پھر جو بیت اللہ اور بیت المقدس کی نسبت انہوں نے اعتراض بہ اٹھایا. تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی بات آ رہی ہے وہیں بیت اللہ کی تعمیر بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، وہ اس سے بھی قرآن میں بیان فرمائے جا رہے ہیں. تو وہ رب تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق پر ہونے کا ہے، وہی رب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. پھر وہی بات کہ جو بات فرمائی جا رہی ہے اس کے ساتھ مدلل دلیل ہے. مبارکم وحدل للعالمین، برکت والا اور باعث ہدایت ہے جہانوں کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر قریش کی تعمیر جو ہے وہ بالعموم ملتی ہے، لیکن بعض روایات میں درمیان میں بھی دو حصے جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ ایک قبیلہ جرم جو ہے اس کا اور ایک کسی اور قبیلے کے حوالے سے، کہ درمیان میں دو دفعہ پھر تعمیرات ہوں. لیکن جو بالعموم بات ہے وہ جو قریش کی تعمیر نو ہے بیت اللہ شریف کی وہ بھی ملتی ہے. اور حالاں مشرک تھے اور ایسے مذاہب کے بھی ماننے والے ہوں گے کہ جو مطلق انکار پر ہوں گے، لیکن جو تعظیم تھی بیت اللہ شریف کی وہ اس درجے کی تھی کہ اس کے اخراجات کی نزاکت جو ہے وہ بھی بیان کی گئی، کہ कोई ऐसा हिस्सा जो नाजायज तरीके से कमाया गया हो वो इसकी तामीर में नहीं लगाया जाए। इतनी एहतियात बरत रहे थे वो जो शिर्क भी कर रहे थे। तो कदीम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निस्बत और बैतुल्ला शरीफ की निस्बत और मक्कतुल मुकर्मा का तकद्दस, ये तारीख इंसानी में उसी दर्जे से ये भी मिलता है जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक बात की निस्बत पहुंचती है। तो अहले अरब में अहले मक्का का लिहाज भी था और उसकी निस्बत भी बैतुल्ला शरीफ थी। तो इसकी तामीर में ये जो आज हम देखते हैं कि उसके साथ हतीम जो है वो खुली इमारत है, ये पहले ना था, पूरी तामीर थी। जहां दरवाजा मुबारक है वहां से पिछली तरफ भी था कि तवाफ के बाद अंदर जाकर भी इबादत करते हुए फिर दूसरी तरफ से निकल जाना था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है कि नए नए लोग जो हैं वो इस्लाम में दाखिल हैं, उनका लिहाज रखती हुए, वरना इस तामीर को वो मुकम्मल फरमा देते, हतीम को भी अंदर दाखिल फरमा देते। तो वो जो तामीर अहले कुरैश ने की थी, इतना पैसा ना था कि हतीम तक पूरी इमारत तामीर हो सके, तो हतीम को छोड़ दिया गया। बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब हुकूमत आई तो उन्होंने हतीम समेत बैतुल्ला शरीफ की तामीर की। फिर अजाज बिन यूसुफ ने जब मक्कतुल मुकर्मा फतह किया और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, तो उसने गिरा कर वापस आज की जो सूरत है इस तामीर पर लाया। और यही मामला जब उस वक्त के अमीर के पास पहुंचा तो फिर ये बात वाज़े हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इजहार फरमाया था कि लोग नए दाखिल हैं इस्लाम में, ये मुतजलजल न हो तो बैतुल्ला की तामीर पूरी की जाए। तो फिर उसने सोचा कि नहीं, गिरा कर दोबारा पूरी तामीर की जाए। तो फिर ये मामला पेश आया कि इस तरह तो जो हुक्मरान आएगा, जिसके पास ताकत आएगी, कोई कहेगा नहीं पूरा कर दो, कोई कहेगा गिरा दो, ये तकद्दस पामाल होने की मुतरादिफ है, इसलिए जैसा अब है ऐसे रहें। अब अल्लाह करीम की शान है, माँ शुमार जो जाता है उसके पास कोई सबब नहीं है कि वो बैतुल्ला शरीफ के अंदर जा सके। वो हतीम में जा दाखिल होता है तो हतीम ऐन बैतुल्ला शरीफ। हम तो देखते हैं ना कि दरवाजा मुबारक बंद है और कोई सबब हो कि इसमें हम दाखिल हों। आप हतीम में दाखिल हुए, आप बैतुल्ला शरीफ में दाखिल हो। तो गफूर रहीम है, उसने जो है ये करम फरमाया कि बिलअमूम ये दाखला नसीब हुआ, बरकत वाला है। मुबारकों वहदल लिलआलमीन, बरकत वाला और हदायत है जहानों के। बैतुल्ला शरीफ की जो बरकत है उससे हर लहजा हर लम्हा साहिब ईमान मुस्तफीज होता है। इसलिए कि जिसे पहुंचना नसीब हुआ उसने वो बरकत हासिल की, जो न पहुंच सका उसने ऐन इबादत में रुख क्या किया, बैतुल्ला शरीफ का रुख किया। तो कुरान करीम ने फरमाया तुम जहां कहीं भी हो अपना रुख जो है वो बैतुल्ला शरीफ की तरफ कर लो। तो वो बरकात उसे भी नसीब होती हैं जो वहां तक पहुंचने की इस्तेआत नहीं रखता। तो ये ऐसा बरकत वाला मकाम है कि जिसकी जाहिरी रसाई नहीं भी है उसे भी यहां से बरकात नसीब होती है। वहदल लिलआलमीन और फरमाया और बायस हदायत है जहानों के लिए। सबसे जो बुनियादी हिस्सा है, सबसे जो बड़ी बात है वो है ईमान होना, कि नूरे ईमान नसीब हो। उसके बाद इत्तबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो अमल इख्तियार करना है उसमें वो असूल और ज़ाबते जो कुरान और हदीस में बयान फरमाए गए हैं, जो सुन्नत खैर अनाम में हमारी रहनुमाई है, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना नसीब। بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس کے پاس دنیا ساری ہو لیکن ایمان ہو. وہ بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس کے پاس جہان دنیا جو ہے یہ ساری ہو لیکن ایمان ہو، اور دنیا کا کوئی ایک تنکا نہ ہو لیکن نور ایمان نصیب ہو، تو یہ خوشبختی ہے. اپنے حالات، اپنی تکالیف، جب ہم دنیا اور صاحب شرفت لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو بے شمار سوچیں ذہنوں سے گزرتی، لیکن نور ایمان کی مضبوطی اس حقیقت کو واضح رکھتی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور وہ نسبت ہے جو اس کی ذات سے نصیب. تو نور ہدایت اللہ کریم نے مخلوق کو جو عطا فرمایا ہے، اور یہ جو تجلیات ذاتی کا محبت ہے، یہاں کی جو حاضری ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا. نو مولود کی پیدائش، یعنی اس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں، اس نے عمل کیا کرنا کہ اس پر کوئی گرفت ہو، تو ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس کا یہاں کی حاضری قبول ہو. تو جہانوں کے لیے یہاں سے ہدایت، ہر دو پہلو، ظاہری و باطنی، چونکہ یہیں سے نسبت مخلوق کو خالق سے نصیب ہوئی. اس کی ذات لامحدود ہے، وہ مقید نہیں ہے، ماپا نہیں جا سکتا، مخصوص نہیں کیا جا سکتا کسی پہلو سے، لیکن اس نے احسان فرمایا ہے مخلوق پر کہ اس نے ایسا مقام مقرر فرما دیا ہے کہ جس سے برکات نصیب ہوتی ہیں تجلیات ذاتی کی، یہ اس کا احسان. پھر اسی پہرائے میں آپ دیکھیں کہ جب آپ ذکر کرتے ہوئے سیر کعبہ پر پہنچتے ہیں تو روح کی وہ استعداد جو یہاں حاضری کی ہو، اس کو کتنا استفادہ نصیب ہوتا، کتنی پاکیزگی اس کو نصیب ہو. اور جس روح کو یہ حاضری نصیب ہو رہی ہے اور پھر فنافر رسول تک کی رسائی نصیب ہو رہی ہے، اس وجود میں جو قلب ہے، کیا اس کی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ زبان کچھ بول رہی ہو اور دل کچھ سوچ رہا ہو؟ وہ جو بیان سے پہلے بات میں عرض کر رہا تھا تجزیے کی، تو یہاں کی جو حاضریاں ہیں وہ اتنی برکات عطا فرماتی ہیں کہ وہ جو باطن ہے وہاں کی پاکیزگی نصیب ہو. تو جو لطائف یا مراقبات کی تربیت ہے، اسے دیکھا کریں، اسے سمجھیں، اس کے مطابق جانچا کریں. اسی طرح جب سیر کعبہ بیان کیا جاتا ہے تو سیر کعبہ سے مراد یہ جو تعمیرات جدید دیا ہے، یہ مراد نہیں ہوتا، عین بیت اللہ شریف ہے اور پھر اس کی برکات ہے. تو جو متوجہ ہونا ہے اس تسبیح کے ساتھ بیت اللہ شریف میں، تو وہ برکات نصیب ہوتی ہیں اور روح میں بھی استعداد پیدا ہوتی ہے کہ انہیں جذب کر رہی ہوتی ہے. اور کوئی حصہ جو بہتری اور اچھائی کا نصیب ہو رہا ہوتا ہے، عمل جسے شرف قبولیت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے ذات میں ایک اچھائی ہے، اللہ قبول فرمائے، اجر اور ثواب ہے، مزید ورع اور تقوی اور نیکی کی استعداد پیدا کرتا ہے. ایک تو خود صالح عمل ہے، اس کا اجر اور ثواب ہے، مزید اصلاح کی سبب کرتا ہے وہ صالح عمل اور اس کی شرف قبولیت. تو جب ہم بحثیت مسلمان یہ دیکھیں اور یہ تجزیہ کریں کہ من حیث الامت، جسے اللہ کریم نے یہ مرکزیت بھی عطا فرمائی اور کثیر تعداد ہے جسے یہ حاضری بھی نصیب ہو رہی ہے، ظاہری آنکھوں زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور کتنی ہی تعداد ہے جسے بیت اللہ شریف کا جو حج ہے وہ نصیب ہو رہا ہے. وہ برکات، اس درجے کی وہ برکات کہ ہمارے اعمال تک ان کا اثر نظر آئے، یہ کس نے دیکھنا ہے؟ اونچی جگہ کھڑے ہو کر باقی مخلوق کی طرف اشارہ کر کے دیکھنا ہے یا ذات میں تلاش کرنا ہے؟ تو جب ہم من حیث الامت دیکھتے ہیں تو جو ہمارے آج کے حالات ہیں، اقوام عالم میں جو مقام ہے، مسلمان ممالک اور ان مسلمان ممالک میں جو اسلام کی صورت یا اسلامی احکامات کا جو نفاذ، ان کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس حاضری سے ہم نے وہ اثر حاصل ہوا یا وہ اثر حاصل ہونا نصیب ہوا ہمیں کہ جس سے جو ہمارے یہ اعمال ہیں وہ مماثلت بنتی نہیں ہے. چونکہ یہاں جو کچھ فرما جا رہا ہے یہ کلام ذاتی ہے، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، حق بیان فرما رہا ہے. مخلوق میں جو اثرات مرتب تاریخ اسلامی سے ملتے ہیں وہ شہادت دیتے ہیں کہ جنہیں یہ حاضری، جن کی شرف قبولیت پاتی ہے، ان کے ظاہر اور باطن کیسے ہوتے ہیں. یہ تاریخ اسلامی شہادت دیتی. آج ہم اپنا جائزہ جب لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان پہلوؤں کو رواجات کے حصوں میں اختیار کرنا اثر مرتب نہیں کرتا، وگرنہ کروڑوں لوگ جو اس حاضری کو حاصل کر چکے ہیں اور ہمارے ہر محلے تک کی آبادیوں اور دکانوں اور بازاروں تک کی یہ رسائی ہے کہ وہاں پر جو کام کر رہے ہیں انہیں یہ حاضری نصیب ہوئی، تو ہمارا لین دین جو ہے وہ سچائی پر پھر کیوں نہیں؟ یہ حق ہے کہ وہاں کی برکات، یہ عالمین کے لیے ہدایت کا سبب. اب دنیا کی زندگی مکلف ہے، زبردستی نہیں ہے. تو اس مکلف حصے میں جو مکلف ہے پھر وہ اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہے. تو وہ کیا اختیار استعمال کر رہا ہے جس کے نتائج دکھا رہے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو وہ جو بنیاد ایمان ہے اس کی لازم ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ جو اثرات معزز سامعین کرام نصیب ہوتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو مساجد تو بڑی بڑی بالعموم جہاں سے گزریں نماز کے وقت جماعت کرائی جا رہی ہوتی ہے، گھروں میں جا نمازیں ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے مساجد میں، تو وہ اثر کہاں ہے؟ تو قرآن نے تو نتیجہ بیان فرمایا، ظاہری اور باطنی برائی اور بے حیائی دونوں پہلو آ جاتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی طور پر. برائی فزیکل اور بے حیائی نان فزیکل، دونوں پہلو اس میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو پھر جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ذاتوں میں اور ہمارے اندر جو حال ہے یہ کیا؟ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اقرار صدق مانگتا ہے، اور جب عین حکم کے مطابق عمل کیا جائے گا تو نماز برائی اور بے حیائی سے روک دے گی، نمازی برائی اور بے حیائی میں مبتلا نہ ہوگا، اس سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا. تو بیت اللہ شریف موجود ہے اور طواف جاری ہے. اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں بیت اللہ شریف کا طواف رک جائے گا تو قیامت قائم ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بیت اللہ شریف میں عبادت کا ایک حصہ جو طواف کا جاری ہے، یہ بغائے دنیا کی کا سبب ہے، اس جہان فانی کے ہونے کی نشانی بھی ہے اور سبب بھی ہے. اور جس دن یہ طواف رکے گا اس دن دنیا کی بسات اس عالم خلق کی لپیٹ دی جائے گی. تو پھر جو اس طواف میں شامل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر خاص عوام پر آپ انگلی اٹھا دیں، میں تو معاشرے کو دیکھ کر معاشرے کے حالات کے لیے اور اپنی تصحیح کے لیے عرض کر رہا ہوں. وگرنہ تو ایمان ہے، صاحب ایمان ہیں، اور برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں پر ہیں، کیونکہ نور ایمان بھی نشانی ہے اس جہان فانی کی حیات کی. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الا الله او كما قال محمد رسول اللہ. تو جب تک یہ اللہ اللہ کرنے والے جب تک نور ایمان موجود ہے تو یہی بنیاد اور سبب ہے اس جہان فانی کی. تو صبح بھی ہو رہی ہے شام بھی ہو رہی ہے, ایمان موجود ہے تو ہو رہی ہے, طواف ہو رہا ہے طواف کے معنوں میں ہو رہا ہے تو موجود ہے نا. کسی کی طواف میں ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ کہاں شرف قبولیت ہے اور کہاں نہیں, اللہ بہتر جانتے. یہ نظم جاری ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی, یہ بقائے دنیا کی شہادت ہے. لیکن جب بالعموم بات کی جائے تو معاشرہ شہادت دیتا ہے کہ یہ عمل کیسا ہے. فضا معطر ہو یا غیر معطر ہو, وہاں پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک سانس آپ کو بتا دیتی ہے کہ جس فضا میں میں سانس لے رہا ہوں یہ کیسی ہے. تو جب ہم اپنے معاشرے کی فضا کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں تعفن محسوس نہیں ہوتا؟ تو جو تعفن محسوس ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کردار نہیں ہے, عمل نہیں ہے. اور پھر ان لوگوں کا معاشرہ کہ جو بیت اللہ شریف کا بیت اللہ شریف ہونا مان رہے ہیں, پھر انہیں وہ برکات کیوں نصیب نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ بنیاد اقرار کے ساتھ پھر اتباع بھی درکار ہے. پھر اتباع صدق ہو تو میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ اپنا جائزہ لیتے رہے. مجھ سمیت ہم تمام کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے, اور جو پوشیدہ ہے یہاں ہمارے نزدیک یہ پوشیدہ ہے لیکن اصل میں یہ پوشیدہ نہیں ہے, آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ جس کے حضور جواب دینا ہے. مخلوق نہیں جانتی نہ جانے, اس کے جاننے اور اس کے نہ جاننے سے کیا ہو. لیکن جس کے حضور پیش ہونا ہے جہاں ہر شے کا فیصلہ ہونا ہے وہ تو جانتا ہے, وہاں تو کوئی شک نہیں. تو جس کے حضور پیش ہو کر حساب دینا ہے جب اس سے پردہ نہیں اور وہ لحاظ نہ ہو تو پھر آپ غور فرمائیں نا کہ کیا ہے پھر ایمان کی قوت. تو جب محسوس ہو, چونکہ قرآن کریم ہی بیان فرماتا ہے, مجھے این جو ترجمہ ہے وہ تو یاد نہیں لیکن مفہوم عالی یاد ہے کہ صاحب ایمان, جو صاحب ایمان ہے اسے ابہام پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کی یاد سے جڑ جاتا ہے اور پھر وہ دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں اس پر کسی طرح کا غیر اللہ کی نسبت غلبہ ہو, ذات نفس سے ہو, شیطان سے ہو, گرد و پیش کی برائی سے, کچھ بھی ہو, وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کا راستہ روشن ہو جاتا ہے, وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے, وہ ہدایت کی طرف چل پڑتا ہے. تو جب ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہاں کمی آ رہی ہے اور کس طرح کی اور کیسی کمی آ رہی ہے تو پھر علاج ذکر اللہ ہے. یہ ایمان کو تقویت دے, یہ اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی سکت اور طاقت عطا فرما. شیطان کی شیطنت اور بنے گئے جال جو ہیں انہیں توڑ ڈالے گا. معاشرے کی خرابی و خرافات جو ہمارے نزدیک بہت بڑا بند ہے, ان کی حیثیت تنکوں جیسی نہ رہے گی, آپ حق پر کھڑے ہوں. تو جب اس سارے معاملے میں پورے معاشرے کی روش کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں میں ایک کیا کروں, میں ایک ہی نے اپنا حساب اللہ کے حضور دینا ہے. دنیا کا نظم میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن جو کچھ میرے اختیار میں وہاں میں کیا کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں ہم نے دینا. تو مبارکم وحدل للعالمین, برکت والا اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے. میں نے اور آپ نے اپنی نسبت یہ برکات اور یہ ہدایت کتنی حاصل کی یہ اپنے جائزے سے سمجھ آ جائیں گے. یقیناً مرور زمانہ تاریخ انسانی پر اثر کرتا آیا ہے, لیکن جہاں جو عمل اختیار کیا گیا ویسے نتائج بھی جو ہیں وہ پیدا ہوتے گئے. اقوام عالم کی تاریخ قرآن کریم بھی بیان اسی طرح فرما رہا ہے. کسی کا کوئی بیان مصدقہ نہیں ہے لیکن قرآن کریم نے جو بیان فرمایا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ عین حق ہے. تو وہاں اقوام عالم کے جو حالات, ان کے کردار, उनके नतायज हर शह बयान फरमाए। आज भी वैसी रवश को इख्तियार करेगा तो वैसे ही नतायज उसे मिले। तो बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, कहते हैं ना पलक चपकने में गुजर गई। आप गौर फरमाएं, अगर हम आज बात करते हैं कि 10 साल बाद ये कमल करेंगे या ये काम होगा, कितने लगते हैं? ओ 10 साल तो उसे छोड़ दें, मुझे ये बताएं जो गुजश्ता 10 साल है वो कैसे गुजरे, जो गुजर गए वो कैसे गुजरे। बंदा हैरान हो जाता है कि आंख का चपकना, ये जो पलक चपकना, ये तो फिर महसूस हो रहा है, ये 10 साल तो महसूस ही नहीं हुए, कहां गुजर गए। ऐसी सारी जिंदगी। इसीलिए तो कुरान करीम फरमाता है ना कि आकाश तुम जानते होते, समझते होते कि तुम कितना अरसा रहे। तो आज की जिंदगी मुकल्लफ हिस्सा है, और बुनियादी तौर पर जो जरूरी है वो ये है कि ये होश सलामत रहे, ये एहसास सलामत रहे कि ये फुर्सत है, ये हमेशगी की जिंदगी नहीं है। कल या परसों तलावत में वो आया करीमा तलावत करना नसीब हुई कि अहले जन्नत की निस्बत फरमा जा रहा है कि उन्हें सलाम अता होगा अल्लाह करीम की तरफ से। तो मैं उस तर्जमे को देखते हुए काफी वक्त इसी कैफियत में रहा, इस एक बात के लिए हम अपनी जिंदगी तय नहीं कर सकते। एक ऐसा मौका नसीब होगा जहां बारगाह एजदी से सलामती नसीब होगी कि सलाम होगा अल्लाह की तरफ से। देखो ना, लोगों के जो कलाम हैं, लोगों की जो बातें हैं, उन्हें हम अता के मानों में लेते हैं। ये देखते हैं, आज भी आप देखें कि किस तरह के कितने मेडल्स हैं, क्या कहते हैं, अता किए गए। जो दे रहा है वो भी मखलूक और फानी जहान के फानी हिस्सों में जिंदगी बसर कर रहा है, जो ले रहा है वो भी, और सारी मखलूक है, हसीयतों का फर्क है तो देने में और अता करने में कितना फर्क आ गया। ऐसे देखो तो सही, ये एक हिस्सा नजर समझ आ जाए कि अल्लाह करीम का सलाम अता होगा, सारी जिंदगी बंदा क्यों ना सरबसजूद रहे, क्यों ना सर कटाए, अल्लाह का सलाम नसीब होगा, अहले जन्नत पर कितना है ना। तो ये वो हिस्से और वो हकायक हैं कि जिनका इदराक नसीब होता चला जाए तो जिंदगी बदलती चली जाए। इस्लामी मुआशरे ईमान जो मजबूत है उससे ऐसे तामीर नहीं होते जैसे हम अपने जात की मजबूतियों में लगे हैं, लेकिन अल्लाह करीम का जो हुक्म है उसके नफास में हमें कोई दुख नहीं है कि वो नफास है या नहीं। फी आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, इसमें वाज़े निशानियां हैं जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह। तो बैतुल्ला शरीफ खुद निशानी है, वहां की निशानियों में इबादात के पहलू भी हैं, और मकाम इब्राहिम को बिलखसूस बयान फरमाया गया है। जब आप तवाफ करते हैं तो मकाम इब्राहिम पर आकर आप दो नफल अदा करते, और वो पत्थर जिसे ये शर्फ नसीब हुआ कि अल्लाह का उलुल अज़्म पैगंबर उनके कदमों में रहा, और तामीर बैतुल्ला शरीफ में चूंकि इमारत बड़ी थी और दो हस्तियां तामीर कर, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप तामीर फरमा रहे थे और आपके बेटे जो हैं वो सामान आपको वहां पहुंचा रहे थे। तो ये वो पत्थर है जिससे मुतल्लिक रवायात हैं कि इस पत्थर पर आपने खड़े होकर बैतुल्ला की तामीर फरमाई, और आज हम उसे देखते हैं कि वो किसी کسی شے میں ایسا بند ہے کہ جس سے اس کی حفاظت مقصود ہے لیکن پاؤں مبارک کے نشان موجود ہیں. حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم تو بالعموم سوچتے ہیں نا کہ پتھر پر کھڑے ہوئے اتنے تعمیر ہوتی رہی تو پتھر میں نشان پڑ گئے, نہیں. وہ فرماتے ہیں پتھر نرم ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو جگہ دیتا ہے. بڑا فرق ہے کہ وزن اٹھایا پتھر میں نشان پڑ گئے. پتھر ہے پتھر, تو پتھر میں نشان پڑے تو مراد یہ کہ پتھر نرم ہو کر پاؤں مبارک کو اس نے سکھ دیا. تو وہ پتھر ایسا تھا کہ جہاں تعمیر فرمائی جاتی تھی اور جو شے آپ اٹھاتے, جو پتھر یا گارا آپ اٹھاتے, جہاں مقصود ہوتا وہ ساتھ چلتا رہتا, اٹھتا جاتا اور اسی طرح گرد بھی گھومتا آیا. تو یہ وہ پتھر ہے اور کتنا قدیم ہے. تو بیت اللہ شریف کی نشانیوں میں اسے بھی بیان فرمایا گیا کہ اس میں واضح نشانیاں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ, اور آج بھی اس کی زیارت نصیب ہوتی ہے, اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں, اور یہ نشانیوں میں بیان فرمایا گیا ہے. اور اس میں بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ مطاف کے حوالے سے جب بیان فرماتے ہیں تو کتنے ہی انبیاء اور رسول کا وہ ذکر فرماتے ہیں کہ جن کے مدفن ہیں مطاف. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں سے اللہ کا نبی اور رسول چلا, کتنی اقوام ایسی ہیں جنہوں نے انکار کیا, عذاب آئے تباہ ہو, چند لوگ ساتھ ہوئے انہیں لے کر وہ بیت اللہ شریف کی طرف چلے, یہیں زندگیاں جو ہیں وہ تمام ہوئیں اور یہیں ان کے مدفن ہوئے. تو آج کا متاح جو ہے یہ بہت بڑا متاح, تو اس سارے میں کتنی مدفن ہوں گے اللہ کے مقرب ہستیوں کے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو عدد کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کرتے تھے. یہ بات اور شعبہ ایسا ہے کہ اس شعبے پر بالعموم کلام جو ہے وہ کسی ناسمجھی پر بہت بڑا مواخذہ بن جاتا ہے, اس لیے اس ان موضوعات پر زیادہ جو ہے کلام نہیں کیا جاتا. مکلف ہے ظاہر کہ اپنی عبادات کریں, ایک قصہ بیان ہے اس پر عمل کریں, اپنی نیتوں کو جانتے ہیں, مخلوق سے مخفی ہے, میرے اور آپ سے اپنی ذات تو مخفی نہیں ہے, اسے دیکھیں, اپنا جائزہ لیں. مشاہدات کے جو پہلو ہوتے ہیں یہ بھی تقویت دیتے ہیں عمل کے لیے, لیکن بالعموم بول دیے جائیں تو جو سن رہا ہے کیا وہ اس شعبے سے وابستہ ہے؟ کثیر تعداد سامعین کی بالعموم آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس پر وہ بیٹھی ہوتی ہے جس نے اعتراض تلاش کرنا ہو, اور اعتراض سمجھنے کے لیے اور بات ہے, اور اعتراض جو ہے برائے اعتراض ہو وہ اور بات. تو اس لیے ان موضوعات پر ایک حد سے زیادہ ویسے بھی حضرت رحمت اللہ علیہ نے پسند نہیں فرمایا, لیکن بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ جو فرمایا کرتے تھے, حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مطاف میں بہت بڑی تعداد اللہ کے مقربین کی جو ہے وہ مدفن ہے, بہت گہرائی ہے, لیکن وہ ہستیاں کہ جنہیں یہ ادراک رہا, اللہ نے عطا فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اور پھر وہ معصومن الخطا ہستیاں جنہیں اللہ کریم نے برگزیدہ فرمایا, ان کا وہ درجہ, اس مقام کی عظمت, اس مقام کی برکت اور یہاں کی حاضری کی جو لذت انہیں نصیب ہے, کہ وہ کہاں سے کوئی چلے ہوں گے اور کہاں آ کر اپنی دار دنیا کی جو فرصت ہے اس کی تکمیل ہونا نصیب ہے. پھر یہاں حرمین شریفین میں وقت کا پورا ہونا, آدی شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ حرمین شریفین میں جسے موت نصیب ہوئی, قیامت کے روز جب اٹھے گا تو اسے دوزخ کا خوف نہ ہو. مفہوم آج. اب اس سارے کی نسبت ایمان دیکھنا ہے, ورنہ تو وہاں وہ بھی رہے ساری زندگی بیت اللہ کی چھاؤں میں بسر کی جو عین حق کے خلاف برسر پیکار رہے, मरते मर गए लेकिन हक नहीं माना, रहे तो वो भी बैतुल्लाह की छाव। तो वहां के जो हाजिरी है उसमें वो बुनियाद जो ईमान और सिद्क है वो दरकार। माद हाजिरी में जब आप वहां परिंदे देखते हैं तो यहां जो कबूतर या कौवा है वहां भी कबूतर या कौवा वैसे ही है, वही औसाफ रखता है। तो अल्लाह करीम माफ फरमाए कि बंदा ऐसे अमाल से जाए कि बदबख्ती की जो मोर है वहां जाकर सख्त हो, क्योंकि कुलूब पर मोर सख्त कर दी जाती है, ये तो कुरान बयान फरमा रहे हैं ना। तो रिवाज में इबादत का दाखिल करना बहुत नाजुक मामला हो जाएगा। तो इसमें वाज़े निशानियां मौजूद हैं, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह है। हमारा वक्त भी तकरीबन पूरा होने को है, मैं आया करीम मुकम्मल करता हूँ। अगला जो बयान आने वाला है, जो मदर मुबारक का या जो भी आएगा, उसमें इस पर गुजारशात जो है तफसीली अर्ज कर दूंगा। वो मंदखलु काना आमना, और जो इस में दाखिल हुआ अमन पा गया। अब इसके हिस्से जाहिरी और बातनी दोनों पहलुओं में आते हैं। हद हरम अमान दी गई जगह भी है, और हद हरम का इतलाक सिर्फ बैतुल्ला शरीफ की जो तामीर है उसमें नहीं है, या मस्जिद में नहीं, हद हरम में। और हरम में दाखिल होने पर जो कदीम उलमाए कराम रवायत बयान फरमाते हैं कि परिंदा ऐन बैतुल्ला से ऊपर नहीं गुजरता, उसकी बरकात हदूद का लिहाज। दरिंदा आज तो इतनी आबादी हो गई है ना जी कि वहां के जानवर और दरिंदे रहे ही नहीं। वो फरमाते हैं कि कोई दरिंदा, खून खार दरिंदा किसी जानवर को खुराक के लिए भागता हुआ हद हरम में वो दाखिल हो गया तो वो पीछा छोड़ देता, हट जाता। हद हरम का जो इतलाक है अदब के हवाले से, लिहाज के हवाले से, वो कायम है। कोई वहां क्या कर रहा है इसका हिसाब उसने अपने अल्लाह को देना है। तो उसमें यहां तक भी है कि बाहर अगर कोई गलती करके चला गया तो बाद उलमा फरमाते हैं कि उसको भी वहां से आप गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे तब तक कि वो वापस ना आए। तो बाद उस हवाले से कहते हैं कि गिरफ्तार कर ले। लेकिन बाद ये भी फरमाते हैं कि वहां कोई दाखिल हो गया तो उसका उसके रिज्क को रोकें, उसकी जरूरियात को रोकें ताकि वो बाहर निकले। इतनी नजाकत है। तो जब हरमैन शरीफैन आप जाते हैं तो क्या ये लिहाज मजलूज खातर होता? ये वो चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं जानना और जिनकी एहतियात इंतहाई लाजम। وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے اس گھر کا حج کرے۔ بیت اللہ شریف کی برکات اور وہاں کی عبادات، پھر وہ عبادات جو صرف وہیں سے مخصوص ہیں، یعنی حج ہے، عمرہ، یہ وہ مخصوص عبادات ہیں جو وہیں ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ اب وہاں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، وہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، نفلی کر رہے ہیں، سنت کر رہے ہیں، اپنے اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، وہ ساری عبادات کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی دوسری جگہ بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ عبادات جو صرف وہیں ہو سکتی ہیں ان میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حج کا ہے، اور بنیادی ارکان میں سے۔ اور فرمایا اللہ کا لوگوں پر حق ہے، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ کریم کی ذات بے نیاز ہے۔ اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، ہونا نصیب فرمایا، استطاعت عطا فرمائی، فرصت دی، ضروریات جو اس کی احساس سے ضرورت سے لے کر ضروریات تک اسے عطا فرمائیں، یہ اس کی شان ہے، اس کا حق ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز۔ عبادات مخلوق کی ضرورت ہے, وہ بے نیاز ہے, لیکن وہ مالک ہے, سجدہ اسی کا حق ہے کہ اس کے حضور سر بہ سجود ہوا جائے, ویسے ہی حج حق ہے کہ اس کا طواف بیت اللہ شریف کا کیا جائے اور حج جو ہے اسے ادا کیا جائے. جیسے سجدہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کی شان ہے, اسی طرح حج بیت اللہ جو ہے یہ بھی اللہ کا حق ہے کہ اس کی شان ہے, مخلوق کی ضرورت ہے چونکہ مخلوق محتاج. جس سے یہ بات آج سمجھ نہیں آ رہی, وہ شہادتیں بول رہا ہوگا باواز بلند لیکن قابل قبول نہیں ہوں گی, چونکہ اقرار کے لیے ایک وقت ہے. مانیں گے سارے, منکر بھی مانیں گے, مقابل بھی مانیں گے, خدائی کے دعوے دار بھی مانیں گے, لیکن فرصت کے وقت میں ماننا اور بات ہے, اور جب فرصت نہ رہے گی پھر ماننا ماننے کے معنوں میں نہ رہے گا. فرعون نے مانا تو قرآن نے کیا فرمایا, آج مانتا اب مانتا ہے. تو ماننے کے جو وقت ہے, فرصت ہے, اس میں ماننا ہے. اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے اس گھر کا حج کرے. ومن کفر فإن اللہ غنی للعالمین, اور جو کفر یعنی انکار کرے تو یقیناً اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے. میرے اور آپ کے سجدے نہیں, جہانوں سے بے نیاز ہیں. واحد ذات ہے رب العالمین, جہان سارے اس کے محتاج ہیں, وہ بے نیاز ہے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو, یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. زندگی محترم سامعین کرام, کل زندگی ہی سفر ہے. میں سفر سے واپس آیا, آپ سفر کر کے یہاں تشریف لائے, جانے کل کے لمحات زندگی کی کن اسفار میں بسر ہو. تو کل زندگی کو جب دیکھو گے تو کل زندگی ہی سفر ہے. اللہ یہ سارا سفر ان محدود اسفار سمیت باخیر عطا فرمائے اور بحالت ایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.